الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بار دیگه درود به جناب محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به جناب محمد. پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر انسانیت کی ان تمام صفات کو جمع فرما دیا جن کی طرف رہنمائی کے لیے دین مبین ارسال فرمایا. یعنی خدا تعالیٰ نے اگر انسانوں کو کسی صفت کے لیے دعوت دی ہے, ان سے کہا ہے تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, شجاعت ہو ان کے اندر, رحم دلی ہو, تو ان تمام کو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کیا ہے, پہلے ثابت کیا کہ انسانوں کے اندر یہ تمام صلاحیتیں آ سکتی ہیں. جب انبیاء کرام کا کردار ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق, براہ راست تعلق مقام عصمت سے, معصوم ہونے سے, ان کے نبی ہونے سے ان کا تعلق ہے. ظاہر وہ مقامات ہم اور آپ کے لیے میسر نہیں ہیں. مثلا وہ معجزہ دکھاتے ہیں, کوئی عام آدمی تو معجزہ نہیں دکھا سکتا چاہے وہ کتنا ہی معنوی مقام حاصل کر لیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مقام نبوت سے نہیں ہے. ایک عام انسان بھی اگر معنوی طور پر ترقی کرے, ایک عام انسان بھی معنوی طور پر جدوجہد کرے, تو بہت سارے ایسے کام انجام دے سکتا ہے جو کم از کم آج کے زمانے میں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ انبیاء سے تعلق رکھتا ہے. مثلا آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اہل بیت نے فرمایا کہ تم لوگ اگر اللہ کی بندگی کرو تو درندوں پر بھی سواری کر سکتے ہو. اب اگر معمولاً ایسا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی نبی یا کوئی امام کسی درندے کے سر پہ ہاتھ پھیریں اور وہ سر جھکا لے, تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کا تعلق مقام امامت سے یا مقام نبوت سے. بظاہر ایسا نہیں ہے. عام انسان بھی اگر اللہ کی بندگی کریں تو وہ اس مقام کے اوپر فائز ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دسیوں ایسے مقامات ہیں جو انسان کے لیے موجود ہیں, انسان ان کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ارادے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک مقام ہے حق اور باطل کو تشخیص دینا. خدا متعال نے تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اس مقام کا وعدہ کیا. جن افراد کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ حق اور باطل کو تشخیص دے سکیں گے. یعنی اگر ان کے سامنے کوئی نظریہ پیش کیا جائے, کوئی بات رکھی جائے, تو وہ یہ بتا پائیں گے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سے حق کتنا ہے, باطل کتنا ہے, اصل اسلام کیا چاہتا ہے, اور جو دین سے ہٹ کر ہے وہ کیا ہے. کل اس سلسلے میں کچھ جملات عرض ہوئے اور کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ حق اور باطل کی اس تشخیص کے مقابلے میں ایک مشکل پیش آتی ہے جس کو مغالطہ کہتے ہیں، اور یہ مغالطہ کثرت سے کیا جاتا ہے. کچھ نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اس مغالطے کو حل کرنے کے لیے، اس سے نبٹنے کے لیے سوسائٹی میں کیا کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے بھی پہلے ایک اور بات دیکھتے چلیں کہ جتنے بھی لوگ معاشرے کے اندر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب جاہل ہیں یا یہ سب کے سب کسی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کی مثال کے طور پر کوئی اور غرض ہے، کوئی اور ہدف ہے ان کا. نہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. ممکن ہے کہ کچھ لوگ بہت مخلص ہوں لیکن انتہائی غلط کام کر رہے ہوں، بہت مخلص ہوں، پورے خلوص سے کام کر رہے ہوں. ان کے خلوص میں آپ کوئی شبہ نہیں دیکھ پائیں گے، آپ ان سے ملیں گے اب حیران رہ جائیں گے کہ شاید خلوص میں عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ مخلص نظر آئیں گے. لیکن ایک مشکل کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اپنی جہالت، اپنی کم علمی کی وجہ سے مشکل کو حل نہیں کر پائے. مثلا سابقہ میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا، سابقہ میں بہترین مثال خوارج کی تھی. ایسا نہیں لگتا کہ سارے خوارج جو تھے وہ کسی غلط نیت سے کوئی کام کر رہے تھے. ممکن ہے ان خوارج کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو انتہائی غلط نیت سے کام کر رہے ہوں گے، لیکن خاص کر جنگ نہروان کے بعد مولا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی ان کے اوپر شمشیر نہ چلائے، میرے بعد اب تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کرنا. اسے بات نظر آ رہی تھی کہ شاید ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اس کے اندر کسی غرض سے، کسی ہدف سے کام کر رہے تھے. کچھ لوگ مخلص ہوں گے. یقینا آج بھی ایسا ہی ہے. آپ کسی برائی کو دیکھیں گے جو آپ کے خیال میں، یعنی برائی کا مطلب ہے دین کے نام پر کوئی غلط کام انجام پا رہا ہوگا، ایسا نہیں کہ سب کے سب مغرض ہیں، سب کسی غلط ہدف سے کر رہے ہیں، مخلص ہو سکتے ہیں. بس اس میں دو درس ہمیں ملنے چاہیے، اس امکان میں کہ اس غلط کرنے والا، غلط عمل انجام دینے والا مخلص ہوگا، اس میں دو درس ہمیں ملنے چاہیے. پہلا درس یہ ہے کہ ہم فوراً یہ نہ کہیں کہ اس کی نیت خراب ہے. نہیں، ممکن ہے نیت خراب نہ ہو، مخلص ہو، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسرا درس ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی اس کے خلوص کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اتنا مخلص آدمی غلط نہیں کر سکتا. نہیں، مخلص آدمی بھی غلط کرتا ہے. یہ دونوں امکان ہمیں رکھنے پڑیں گے. سمجھانے کی غرض سے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھانا ہے چونکہ اس کا کوئی اور ہدف ہے، اس کی کوئی اور غرض ہے، یہ انسان سازشی انسان ہے. نہیں، سازشی نہیں ہے، آدمی مخلص ہے. آپ کی ذمہ داری کے بیچارے کو سمجھائیں. دوسری طرف سے آپ کو یہ نہ کہے کہ اتنا مخلص آدمی ہے یہ غلط نہیں کر سکتا. نہیں، بہت سارے مخلص لوگ ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں. بس اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ دیکھو وہ کام جب کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں، کچھ نہیں لیتا اور اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، صبح سے شام تک کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا. سابقہ تاریخ کے اندر اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 100% غلط کر رہے ہیں لیکن پورے خلوص سے کر رہے ہیں. اگر آپ کو کبھی ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہو جو فی زمانہ طالبان، القاعدہ اور ان ناموں سے مشہور ہوئے ہیں، مت سوچے گا ان کے اندر سارے کے سارے لوگ کسی غرض سے کوئی کام کر رہے ہیں. نہیں، ان میں سے بعض لوگ مخلص بھی ہیں. کبھی آپ ملیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے خلوص کا درجہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن ایک مشکل ہے، وہ جو ہم نے روایت میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا شاید دوسرے دن، کہ جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، دو میں سے کوئی ایک خرابی ہو پھر وہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، یا وہ بے دین ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، یا وہ دیندار ہو لیکن جاہل ہو. فرمایا یہ ساتھ نہیں چل پائے گا، یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالے گا. اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جنگ صفین میں کس طریقے سے ان جاہل دینداروں نے امیر المومنین کو حکمیت کے اوپر مجبور کیا اور بعد میں پھر خوارج کا راستہ لیا.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. دو پوائنٹس کے ساتھ اب اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ اگر کچھ لوگ پرخلوص ہو کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، مغالطہ کر رہے ہیں، اچھا اس میں کچھ لوگ ہدف کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ہدف کے ساتھ یعنی جانتے ہیں کہ ہم کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہوں گے، اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں. مثلا جانتا ہے کہ غلط کر رہا ہے پھر بھی غلط کر رہا ہے. کیوں غلط کر رہا ہے؟ کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مقام چاہیے، کوئی دولت چاہیے، کوئی اقتدار چاہیے، اس خاطر کر رہا ہے. ان کی بھی کیٹیگریز مختلف ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی دولت خرچ کرتا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے, تو کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو اگر اس کی کوئی غلط نیت ہوتی تو اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہا ہے. نہیں, بعض اوقات لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے, تو پیسہ خرچ کرتا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے لہذا مخلص ہوگا. بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں غلط نیت سے کرتے ہیں, ان کو طاقت چاہیے ہوتی. بہت سارے لوگ پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے لیکن طریقہ کار دین کو بنایا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے کوئی غلطی پھیلا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے نام پر کچھ کمانے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگوں کا ہدف بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے تو ایسے دین کو پسند کرتے ہیں جس پر وہ عمل کر سکیں. کچھ کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ دین پہ عمل نہیں کر پا رہے. مثلا دین نے کہا صبح اٹھو نماز پڑھو, وہ نہیں عمل کر پا رہا, جانتا ہے کام بہت سخت ہے, اس کے لیے سخت ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ نماز خاشعین کے لیے آسان ہے, باقی لوگوں کے لیے بہت سخت ہے. تو چونکہ نہیں پڑھ سکتا, خضوع خشوع دل کے اندر نہیں ہے تو سخت ہے, تو اب وہ ایک اور راستہ نکالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصلاً مجھ جیسے کو نماز کی ضرورت کیا ہے, کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو ایک ایسے لیول پر لائے گا اور اس کے بعد کہے گا اب مجھ جیسے کو یہاں پر پہنچنے کے بعد نماز کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. مثلا یا تو وہ یہ کہے کہ میں مانوی لحاظ سے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے. مغالطہ, یہ مغالطہ کیسے ہے؟ کیا تمہارا مانوی مقام رسول اور ائمہ سے آگے چلا گیا ہے؟ وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے چاہے ضرورت تھی یا نہیں تھی. تم کون سے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں رہی ہے؟ ضرورت تھی یا نہیں تھی, وہ نماز پڑھ رہے تھے, تمہیں بھی نماز پڑھنی. اچھا, ممکن ہے وہ یہ کہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے نماز فائدہ نہیں دے گی اس لیے میں نہیں پڑھتا, بہانے اس طرف سے لے کے آگے. یا وہ یہ کہے کہ میں نماز کی ضرورت نہیں احساس کر رہا چونکہ میں کوئی اور کام ایسا کر رہا ہوں اس کے ہوتے ہوئے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہوگی. صحیح ہے. اچھا, یہ تیسری کیٹیگری آپ بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ وہ ہوگی کہ جس کو کسی بھی شریعت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اہل بیت کے بظاہر ماننے والے بھی ہیں, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص عقیدے کی وجہ سے اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ بھی دین میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اچھا ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ دین میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں یا کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے میں کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لوں. جیسے کہ اس کا ایکو آپ نے کچھ دن پہلے بھی کسی کی زبان سے سنا ہوگا اور بعد میں مختلف طرح سے شہر کے اندر اس کے اوپر بازگشت بھی آئی کہ ہاں بھائی یہ کیوں کہا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اصل اگر اس عقیدے کے بانی حساب کریں, اس عقیدے کے بانی یہودی ہیں, اس عقیدے کے بانی یہودی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے مطابق یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں خدا کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ ہم خدا کی منتخب قوم ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگائے گی الا ایام معدودات, سوائے دو چار چند دن کے, اس کے علاوہ ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگا سکتی. کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ ہم منتخب لوگ ہیں, ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو قرآن کریم یہودیوں کی سخت مذمت کرتا ہے, کہتا ہے نہیں, تم منتخب قوم ہو یا نہیں ہو, تمہیں اللہ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اللہ کے دین پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ یہودیوں نے وہاں سے شروع کیا. پھر جب یہ عیسائیوں کے پاس آیا تو اس نے ایک اور کلر لے لیا, کیونکہ وہ عیسائی بھی منحرف ہوئے یہودیوں کے ہاتھوں, انہوں نے ایک اور رنگ لیا. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم الشان قربانی دے دی ہے, اس قربانی کا ہدف یہ تھا کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں, اور یہ جو قربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی یہ انسانیت کی نجات کے لیے دی. خدا کو قربانی کی ضرورت تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی, ان کی قربانی کے بعد ساری انسانیت کو نجات مل گئی ہے, اب وہ کچھ بھی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
محمد والے محمد صلی
اللہ بس اگر ادیان کی تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آسمانی ادیان میں یہودیوں نے اس کو شروع کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم منتخب لوگ ہیں, سلیکٹڈ فیو ہیں, ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگائے گی, قرآن کریم نے مذمت کی. پھر عیسائیوں نے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم سلیکٹڈ تو نہیں ہیں لیکن ہمارے پیشوا نے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے پہلے یہ قربانی دے دی ہے, جس کو وہ لوگ سالویشن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت کی نجات کے لیے انہوں نے قربانی دے دی ہے، لہذا اب ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے کہے پر عمل کریں. اور وہ یہ تھا، بائبل کے اندر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے، ایٹ مائی باڈی ڈرنک مائی بلڈ اور تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے. ایٹ مائی باڈی ڈرنک مائی بلڈ، تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے. اچھا، وہ مائی باڈی کیا ہے؟ وہ بریڈ ہے، اور مائی بلڈ کیا ہے؟ وہ وائن ہے. تو مشکل حل ہو گئی. باڈی کھاؤ، بلڈ پیو، اور تمہارے سارے مسائل حل ہو گئے. تو کوئی مشکل باقی نہیں رہی، چونکہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی، ایٹ مائی باڈی ڈرنک مائی بلڈ، تمہاری مشکلات ساری حل کر دی گئی ہیں. البتہ اس پہ کوئی عیسائی سنے گا تو وہ شاید اتنا زیادہ خوش نہیں ہوگا، اور وہ ایٹ مائی باڈی ڈرنک مائی بلڈ کا ترجمہ کچھ اور بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اور شاید اس کے مفاہیم میں کچھ اور بھی بیان کرے گا. لیکن بہرحال دب لبا وہاں پر یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ کی قربانی کے بعد اب ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عیسائیوں میں اور فرقے ہیں جو اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. ہاں، مجھے معلوم ہے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ایسے بھی ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. خود عیسائیت کے اندر ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں بھی کم کہہ رہا ہوں، لاکھوں فرقے ہیں جن کے مختلف اقوال ہیں. اس میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کریں گے، لیکن جنرل کنسپشن یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قربانی سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اچھا، یہی چیز اسلام میں بھی آئی، لیکن اسلام میں مختلف رنگوں میں آتی رہی. مثال کے طور پر بنی امیہ نے جب اس چیز کو ڈالا تو انہوں نے جبریہ کے ذریعے سے ڈالا. کل لب الباب کیا تھا؟ میں دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. چونکہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو مجھے ایک راہ نجات چاہیے. راہ نجات کہاں سے نکالا؟ یہودیوں نے وہ نکالا، عیسائیوں نے یہ نکالا، بنی امیہ نے یہ نکالا. بنی امیہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ خدا کا بنایا ہوا پلان ہے، اس کے اندر ہم اور آپ ہل ہی نہیں سکتے. جبریہ عقیدہ، انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا نے بنایا ہے، ہم اس کے اندر ہل ہی نہیں سکتے، تو جو پہلے سے ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ملے گا. اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ظالم کو ایسا دین بہت پسند آتا ہے، تو بنی امیہ کے زمانے میں جبریہ عقیدہ کو بہت پروموٹ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم لوگوں کے مقدر میں کوئی عادل حکمران ہوتا تو خدا ہمیں نہ بھیجتا. تمہارا مقدر ہی خراب ہے، تمہارے مقدر میں ہم تھے، خدا نے ہمیں بھیج دیا، اب ہم حکومت کریں گے، اب تم لوگ صبر کرو، تمہارا مقدر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو جبریہ عقیدے کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی، اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کر لی، اور کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ان لوگوں کی طرف سے تھا جو بنی امیہ تھے اور جبریہ تھے. اب ظاہر ہے ہر دین، ہر فرقہ اسلام کے اندر تو جبریہ کا ماننے والا نہیں تھا، کچھ مختار ہونے کے قائل تھے، آزادی اور اختیار کے بھی قائل تھے. وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرتے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے محفوظ کیا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دو رکعت نماز پڑھ لے، پھر جتنے گناہ کرے سب معاف ہو گئے، پھر جتنے گناہ کرے سب معاف ہو گئے. اچھا، اب وہ جو چند رکعت نماز ہے اس کا پیٹرن گھومتا رہتا ہے، کبھی اس میں چند روزے ایڈ ہو جائیں گے، کبھی کوئی اور عمل ایڈ ہو جائے گا، کبھی اس کے ساتھ کچھ اور لگے گا، کبھی اس کے ساتھ کم ہو جائے گا. کل کہنا یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک کام کر لو دو چار گھنٹے کا یا پورے دن کا، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا کام ہوگا کہ تمہیں لائف ٹائم سیکیورٹی مل جائے گی. جتنے گناہ کرنے کرتے چلے جاؤ، اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب کے سب وہی مغالطات، سب کے سب وہی مغالطات. اچھا، بدقسمتی یہ ہوئی کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں بھی کچھ اس مغالطے سے دو چار ہو گئے، کچھ اس سے دو چار ہو گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ اہل بیت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چونکہ ہمارے ساتھ ہو، اب جتنے گناہ کرنے آزاد ہو، نعوذ باللہ تعالی، کہ اب جتنے گناہ کرنے آزاد ہو. اب اس کی کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مغالطہ ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ مغالطہ ہے؟ چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب چونکہ دینی طالب علم ہے، دینی طالب علم کا کام ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ظاہر ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کتب اربع دیکھنی پڑ گئیں، جو چار اصلی کتابیں ہیں. آپ کے پاس روایات کی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر کئی کئی لاکھ روایات موجود ہیں. ہم اور اہل سنت میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کے پاس معصوم روایات 8-9 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. اگر ریپیٹڈ کو کاؤنٹ نہ کریں تو بہت کم روایت رہ جاتی ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس معصوم کی ڈیفینیشن میں اہل بیت بھی شامل ہے, تو ہمارے پاس معصوم روایت کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے, لاکھوں روایات بن جائیں گی ہمارے پاس. اچھا, اب میرے سامنے ایک اور مشکل بھی پیش آ رہی ہے کہ اگر میں اس ایک کو قبول کر لوں کہ اہل بیت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر عقیدہ رکھتا ہو, ہم سے محبت رکھتا ہو, وہ سارے گناہ اس کے معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 250 سال میں انہوں نے لاکھوں روایتوں کے ذریعے جو دین دیا تھا وہ کس کے لیے دیا تھا؟ پھر دوستوں کے لیے تو نہیں ہے نا. پھر وہ اگر وہ دوستوں کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ دشمنوں کے لیے, اس کا مطلب ہے. تو 250 سال محنت کر کے دین دیا, لاکھوں روایات, ان کے اوپر اصرار کیا, مثلا ایک ایک روایت پہ اصرار کیا, فرمایا کہ اس کو لکھو, اس کو محفوظ کرو. اس کے بعد اگر کوئی راوی آتا تھا امام کی محفل میں, اس راوی کا احترام فرماتے تھے, یعنی کہتے تھے لوگوں سے اس کا احترام کرو کیونکہ اس نے ہمارے جد امجد کی روایتوں کو محفوظ کیا. یہ سارے کام کیے اور پیچھے ایک روایت یہ کہہ دی کہ ان پہ عمل کرو یا نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ممکن ہے؟ میں 250 سال تک ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھاؤں اور 250 سال تک پڑھانے کے ساتھ باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہتا رہوں کہ یہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں نا, اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالی, ممکن ہے؟ دینی طالب علم ہونے کے ناطے میرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آ سکتی کہ وہ 250 سال تک ہمیں درس دیتے رہے, یہ سکھاتے رہے کہ یہ پڑھو, یہ اتنا ضروری ہے, اس کو لکھنا اہم ہے, اس کو یاد کرنا اہم ہے, جو 40 بھی اس میں سے یاد کر لے اس کے لیے ہم شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں, ہم یہ اور وہ. ان تمام چیزوں کے بعد ہم کہیں کہ کوئی کرے یا نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں, چونکہ ہم پہلے ہی کہیں اور پہنچا چکے ہوں گے. ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ وہ جو 40 کی میں نے بات کہی, کہیں کوئی یہی نہ پکڑ لے. ابھی برسمیل تذکرہ یہ بھی عرض کروں گا ابھی کہ مثلا کوئی یہ کہے 40 روایتوں میں بھی تو لکھا ہے, 40 روایتیں کوئی حفظ کرے تو میں شفاعت کراؤں گا. وہ حفظ کرنا صرف میمورائز کرنا نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اپنے عمل سے محفوظ کرنا ہے. ورنہ حفظ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, لائی مجھے دیے, میں 40 روایتیں 2-4 دن میں کہیں نہ کہیں یاد کر ہی لوں گا, چھوٹی چھوٹی روایتیں کروں. تو وہ معاملہ حفظ اس کا عمل کا ہے. 40 روایتوں پر بھی کوئی عمل کرے انسان بن جائے گا, پھر شفاعت کے قابل ہو جائے گا ان شاء اللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بیچ میں ایک اور بات, ہمارے یہاں چونکہ ان تمام باتوں کے اوپر گرفت بہت زیادہ ہے, یعنی آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے اس یہ بات جو میں آپ کہنے والا ہوں, چونکہ آپ یہاں پہ نہیں آ رہے, کہ اگر تبلیغ دین میں بس اتنا ہوتا کہ آپ آئیں بیٹھیں, اہل بیت کی تعلیمات کا انتخاب کریں اور لوگوں کے سامنے بول دیں اور چلے جائیں, یہ تبلیغ دین بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں. تبلیغ دین اصل میں شروع ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد. صاحب اب ایک آدمی فون کرے گا آپ سے, کہے گا وہ جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا وہ ٹیڑھی تھی, اس کا مطلب ہے آپ فاسق ہیں. وہ جو آپ نے یہ بات کہی وہ یہ تھی, اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے. اچھا ایک نہیں ہے, تقریباً ہر روز یہی ہے, تقریباً ہر روز کا کام, یعنی ہر روز کسی نہ کسی نے کسی نہ کسی بات کے اوپر کوئی اعتراض نکال کر یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ عقیدے میں ہلکے ہیں ہم زیادہ تیز ہیں, یا آپ عمل میں کم ہیں ہم زیادہ ہیں. اچھا ہمیں اس میں کیا اعتراض کہ کوئی عمل میں ہم سے زیادہ ہو, لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے جو بات پکڑی جاتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. اچھا ہمیں یوں احساس ہوا, اب اس بات کی خیر عادت ہو گئی ہے, میرے خیال میں جتنے بھی اس معاشرے کے اندر کام کرنے والے ہیں ان سب کو اس بات کی عادت ہو گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ منمیخ نکالنے کا ماہر ہے. تقریباً سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ اب برا نہیں مانتے کہ ٹھیک ہے جب قوم کی ایک عادت ہے ہی تو اب اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. نیاز یہ کہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے. اچھا اصلاح کے لیے بندوبست کیسے ہو سکتا ہے, تھوڑا سا یہ سوچ لیا کریں جب بھی کچھ کہیں کہ اگر آپ کا ایک عقیدہ ہے, پڑھنے والے کا بھی تو ایک عقیدہ ہے, ایک بات سے ساری چیزیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ اچھا ایک گناہ سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے اگر گناہ بھی ہو, یا ایک ایک بات کے اوپر ہم بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے اس بات پر کچھ لوگ ناراض ہیں. آیا ہر بات پہ ناراض ہونا ہی واجب ہو گیا اس قوم کے لیے؟ ہر بات کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ناراض ہیں. میرے خیال میں ناراضگی کو کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے, اس طرح سے بھی ممکن ہے. بہت سارے آداب ہیں, بہت سارے آداب ہیں جس میں بدقسمتی سے برصغیر کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ سکھایا جائے, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سکھایا جائے. مثلا معمولاً یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جو مباحثے کے آداب ہوتے ہیں, اپنی بات کہنے کے آداب ہوتے ہیں, معمولاً اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. اسکولس کے اندر یہ ذمہ داری لی جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں سکھائی جائیں. مثلا جمہوریہ اسلامی میں خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے جو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ان کے ہاں سیکنڈری اسکول کے لیول سے منطق سکھائی جا رہی ہوتی ہے. منطق سکھانے کے نتیجے میں جو تقریباً سیکنڈری اسکول کے لیول سے ان کے ہاں شروع ہو جاتی ہے, تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 11 سال کا بچہ منطق سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو تھوڑا بہت ان کا دماغ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ گفتگو ہونی کیسے ہے, کوئی بات کس طرح سے ثابت ہوتی ہے, کسی چیز کی غلطی پکڑنی ہو تو غلطی کیسے پکڑی جاتی ہے. اچھا ہمارے اسکول جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں تقریباً بے بہرا ہے, اور ان کو اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ بچہ انگلش اچھی بول رہا ہو, اور کچھ وہ چیزیں جو ان کے ہاں سوشل مینرز ہوتے ہیں جس کے اندر ڈانس بھی شامل ہے, میوزک بھی شامل ہے, وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے آ گئے ہوں. اب جو بنیادی انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی فکر صحیح ہو, فکر سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار صحیح ہو, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہ اسکولز میں ہے, نہ کالجز کے اندر ہے, نہ یونیورسٹیز کے اندر ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی ایسی بن رہی ہے جو جذبات پر مبنی ہے, اس کو صرف جذبات چلا رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے ہی اس لیے کہ وہ لوگوں سے کھیلے. تو جو میڈیا لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے وہ غیر معمولی ہے, ایکسٹراآرڈنری ہے, اور اس کے اندر وہ ہر قسم کی حرکت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ دین کے نام پر ہو, چاہے وہ بے دینی کے نام پر ہو. اب مثال کے طور پر میڈیا کے بیوقوف بنانے کے طریقہ کار کو ہم اور آپ تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو یہ بھی ہماری دین کے ترقی کے اندر مفید ثابت ہوگا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مجلس میں میڈیا کی ترکیبوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میڈیا سے بھی دین متاثر ہو رہا ہے. دین بہت بڑا حصہ دین کا میڈیا سے متاثر ہو رہا ہے, اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ میڈیا ہمیں کہاں لے جا چکا ہے اور اب اور مزید کس سمت میں لے کے جائے گا. مثال کے طور پر ایک کوشچن بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا, وہ یہ کہ میڈیا آج کل عزاداری کے اوپر کم از کم 10 دنوں میں اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ پہلے نہیں کرتا تھا, پہلے ہرگز نہیں تھا. یعنی پہلے تو خیر صرف گورنمنٹ کے ہی چینلز ہوتے تھے, تو اس میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ضیاء الحق کا زمانہ مجھے یاد ہے, اور دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی, تو اب تک دل میں وہ تکلیف احساس کرتا ہوں کہ چہلم کے دن 9 بجے کی خبروں میں آخری خبر اتنی سی دی تھی, آج امام حسین کا چہلم منایا گیا, بس دیٹس آل. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں, اس لائن کے زمانے میں ہم دیکھ چکے ہیں سب چیزیں. اچھا وہ زمانہ ایسا تھا. اس کے بعد اب آج کیا ہو گیا؟ آج یہ ہو گیا کہ پرائیویٹ چینلز, سرکاری چینلز, سب کے سب عزاداری کے ایام میں عزاداری دے رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں ایک کہیے کہ ایک طریقہ کار راز کہہ لیجیے میڈیا کا, وہ بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ میڈیا صرف وہ دکھاتا ہے جو آپ کے دل میں دیکھنے کی خواہش ہے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو پہلے منفی دیکھ لیجئے, پہلے اس طرف سے آ کر دیکھ لیں جو یہ 360 دن کرتے ہیں, پھر وہ دیکھ لیں گے جو 5 دن کیا انہوں نے. صحیح, 360 دن فحشا دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ پبلک کے دل کے اندر یہ کہ وہ فحشا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر نہ ہو ان کے دل میں کہ یہ فحشا دیکھنا چاہتے ہیں, کبھی بھی نہیں دکھائیں گے. مثال کے طور پر اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں فحشا نہیں دیکھنا چاہتا, اور جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر فحشا آئیں گے میں چینل چینج کر دوں گا یا بند کر دوں گا, تو کوئی چینل دکھائے گا؟ پھر کوئی نہیں دکھائے گا. اس کا مطلب ہے 360 دن یہ فحشا دکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پبلک دیکھنا چاہتا ہے. اچھا 5 دن عزاداری کیوں دکھاتے ہیں؟ اس 5 دن لوگ عزاداری دیکھنا چاہتے ہیں. اس 5 دن بہت بڑی تعداد مارکیٹ کے اندر وہ ہے جو عزاداری دیکھنا چاہتی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہم نے 360 دن دکھایا تھا وہ غلط دکھایا تھا, اور وہ جو 5 دن دکھایا تھا وہ صحیح دکھایا تھا. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو صرف ایک بات سے سروکار ہے, آپ کسی بھی دن ہوں چینل ان کا دیکھیں بس، کسی بھی دن میں ہو. مثلا پوری آبادی مسلمان ہے اور 23 رمضان کا دن آیا جس کو مثال کے طور پر ہم لوگ شب قدر منا رہے ہیں. فرض کرتے ہیں اس پورے ملک میں ہم رہ رہے ہوتے اور شب 23 رمضان شب قدر مناتے، تو وہ جو شبینہ دکھاتے وہ کس رات کو دکھاتے؟ 23 رمضان. اچھا آج ہماری اقلیت ہے اور دوسروں کی اکثریت ہے اور وہ شب قدر منا رہے ہوتے ہیں 27 رمضان کو، تو شبینہ کب دکھاتے ہیں وہ؟ 27 رمضان. اچھا 10 محرم کو وہ لوگ عزاداری نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے لیے کیوں دکھاتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ان 3 دن کے اوپر اتنی حساس ہے کہ 360 دن اب ہمارا ساتھ دے گی. 3 دن پر اتنے سینسیٹیو ہیں کہ اس 3 دن میں جو کچھ ہوگا اس سے 360 دن ہمارے ساتھ رہیں گے. ان کو پتا ہے اگر ہم نے عاشور کے دن کوئی غلط چیز دکھا دی ان کے دماغ میں ایسی جا کر لگے گی کہ 360 دن تک ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اس لیے وہ آپ کو عاشور کے دن کوئی غلط چیز نہیں دکھائیں گے. اس کے بعد جب ان کو ایک دفعہ یقین ہو گیا کہ ہم نے عاشور کے دن تو وہ دکھا دیا جو انہوں نے دیکھنا تھا، اب 360 دن جو دکھانا ہے دکھا دو، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یہ میڈیا ہے، میڈیا کو غلط صحیح سے کوئی سروکار نہیں ہے. میڈیا کو صرف ایک بات سے سروکار ہے، یہ لوگ معاف الضمیر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور جتنا میڈیا غلط دکھا رہا ہے اس کی صرف ایک دلیل ہے کہ لوگ معاف الضمیر میں غلط دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر اب میں آپ کو دعوے سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہماری سوسائٹی تفسیر قرآن دیکھنا چاہے ٹیلی ویژن چینل صرف تفسیر قرآن دکھائیں گے. کیوں شروع میں فرمان مصطفیٰ دکھاتے ہیں مثال کے طور پر، اینڈ میں فرمان مصطفیٰ دکھاتے ہیں؟ کیونکہ اتنا حصہ دکھانے سے بھی لوگوں کا دینی شعور کچھ بخود خوش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیسک ٹائم میں کچھ اور کر لیں گے، سائڈ سائڈ میں دین رہے اتنے کو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں. اچھا ماہ رمضان میں اذان بھی دکھاتے ہیں اور غیر رمضان میں اذان نہیں دکھاتے، کیا غیر رمضان میں اذان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، غیر رمضان میں لوگ اذان دیکھنے کے اوپر اتنے حساس نہیں ہیں، اس موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ دکھا دیتے ہیں. بس آپ میڈیا کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا، ان کو صرف وہ دکھانا ہے جس سے ان کی مارکیٹ بنے گی، باقی عقل و شعور کو خود استعمال کیجیے. اگر یہ واقعا سید الشہداء کے ماننے والے ہیں تو 360 دن سید الشہداء کے خلاف کیا کچھ دکھاتے ہیں؟ وہ کیوں دکھاتے ہیں؟ ظاہر ہے ان میں سے کسی کا سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف اپنے پاکٹ سے کام ہے، ان کو صرف اپنے پاس آنے والے پیسے سے کام ہے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں. البتہ اس بیچ میں ہمارے اور آپ کے کچھ دوست احباب ان چینلز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ مخلصانہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا عاشور کے موقع پر یہ دکھا دیا جائے، چہلم کے موقع پر یہ دکھا دیا جائے. ان کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان کی کوششوں کو ہم نیلیفائی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بےچارے ان کی ساری کوشش میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اصل راز ان کی کوششیں نہیں ہیں، ورنہ وہ باقی سال کے باقی دنوں میں کوششیں کر کے دیکھیں تو چینل پہ کچھ نہیں آئے گا، باقی کچھ نہیں آئے گا، اس موقع پر آئے گا چونکہ مارکیٹ اس وقت تقاضا کر رہی ہے. اس بات کو ہوشیاری سے دیکھیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. دو تین دفعہ مجھے موضوع سے باہر جانا پڑا، اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ. کہ ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ اعتراض کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے. ایک جملے کے اوپر سب کچھ خراب کر دیا جائے اور ایک جملے پہ آسمان پہ چڑھا دیا جائے، یہ طریقہ کار صحیح طریقہ کار نہیں ہے. اس میں ہماری اور آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس کا ایک اور نقصان، آپ یقین فرمائیے شاید ہم لوگوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں آدھا کے قریب غلط فہمیاں دور کرنا ہوتا ہے، آدھے کے قریب سارے کام اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں، 50% کام اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ سننے والے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس کا مطلب آدھا ٹائم تو ضائع ہو گیا اس کو ثابت کرنے میں کہ کہیں آپ میرے بارے میں یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ میں وہ ہوں، آپ نے آدھا وقت ضائع کیا. اگر وہاں پر عقل و شعور کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی، اس بات کا امکان نہ ہوتا، تو بجائے یہ کہ آدھے حصے میں وہ ثابت کرتے کہ میں وہ نہیں ہوں یا یہ ہوں، اصل بات کہہ دیتے جو میسج ہوتا. یہ سب چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں قومی جگہ پر، اور پتہ نہیں کب تک ضائع ہوتا رہے گا. اور جو اعتراضات اور اس کے نتیجے میں کاؤنٹر اٹیک چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے.
کہ مثلا کسی نے ایک بات کہہ دی، اب دوسرے نے ایک اور بات کہہ دی، اب اس کے اوپر ایک سلسلہ چل نکلا ہے، نہ ادھر کو دین سے کام ہے نہ ادھر کو دین سے کام ہے. یہ تمام باتیں ہمارے قومی سرمایہ کو ضائع کر رہی ہیں، ہمارے قومی وقت کو ضائع کر رہی ہیں. اگر مجالس کی تعداد کو دیکھیں، اس شہر کراچی کے اندر 3-3.5 لاکھ مجلسیں ہر سال ہوتی ہیں، اور فکری عقلی شعور کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر سال کوئی قابل قدر ترقی لوگوں کی دینی سطح میں حاصل نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مفید کام نہیں کر پا رہے، جبکہ اہل بیت کے صدقے میں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس میسر تھا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصل بات عرض ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے دین کے اندر ایک راستہ نکالنا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دین پر عمل نہ کریں اور جنت کنفرم ہو جائے. یہ گزشتہ لوگوں نے بھی کیا، بت پرستوں نے بھی کیا تھا. یہ بت پرستوں نے بھی ایسے بہت کام کیے. ختم مرتبت کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر کچھ ایسی رسومات مشہور تھیں جو اہل مکہ کی ڈومیننس بنا رہی تھیں. اہل مکہ نے کچھ ایسی ترکیبیں نکالی ہوئی تھیں کہ باہر سے آنے والے خود بخود ان کے سامنے سر جھکائیں، اس وجہ سے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور کوئی مانوی وجہ نہیں تھی. پر اس کے بعد مختلف ادیان کے اندر یہ چیزیں آتی تھیں، یہودیت کے اندر ایسے آئی، عیسائیت کے اندر ایسے آئی، مسلمانوں کے اندر بھی آئی، اور بدقسمتی سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے سے بھی کچھ لوگوں نے ان میں سے بعض چیزوں کو اختیار کر لیا. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ صحیح ہو کہ کچھ عمل انجام دیے جائیں تو معاف ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ 250 سال جو انہوں نے دین سکھانے کی کوشش کی، وہ دین سکھانا تقریباً بے بنیاد ثابت ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے ساتھ چلنے والوں کے معاملے میں اس حد تک سلیکشن دکھاتے تھے کہ ذرا سی غلطی پر برابر سے ہٹا دیا کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 250 سال تک تو یہ دکھاتے رہے کہ اگر کوئی دین میں اتنی بھی غلطی کرے گا پھر ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور پس پردہ وہ یہ کہتے رہتے ہوں کہ دین کو کتنا ہی برباد کر لو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یا تو وہ اتنے حساس ہیں دین کے معاملے میں کہ اگر ایک آدمی کسی غلام کو گالی دیتا ہے تو کہتے ہیں ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے رہو. اگر تھوڑی سی بزدلی دکھاتا ہے تو فرماتے ہیں ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو، پیچھے رہو. اور دوسری طرف سے ہم جیسوں کے لیے وہ یہ کہیں کہ تم کچھ بھی کرو تمہیں اجازت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ روایتیں ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں کہ کوئی آدمی امام کے گھر پہ پہنچا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، اور امام نے جواب میں فرمایا ضرب اللہ فاک، خدا تمہارے منہ کو توڑ دے. میں نے اردو کا سادہ ترجمہ کیا، یعنی ضرب اللہ فاک کا اگر کوئی اردو میں کہے تو مثال کے طور پر وہ کہے کہ تمہارے منہ کو خدا کچل دے. اس نے کہا کہ مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا فلاں موقع پر فلاں گناہ تم سے سرزد ہوا، کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں جان پا رہا تھا کہ آپ کے محضر میں یہ کام ہوا. فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دیواروں کے ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں پائیں گے؟ ایسے یہ جملہ کے ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غیبت کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پائیں گے؟ اپنی آیات طیبہ میں آنکھوں سے دور ہونے والے جرم کے اوپر برداشت نہیں فرماتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے، سامنے والے کو مجبور کرتے تھے کہ وہ قبول کرے کہ غلط ہوا، یہ اس کو صحیح کروانے کی کوشش کرتے تھے. اس حد تک اصلاح کے معاملے میں سخت تھے کہ ایک آدمی روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آٹھویں امام کی ذات گرامی کا واقعہ ہے، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں زیارت نصیب ہوئی، ہمیں شرف حاصل ہوا. اہل بیت ان باتوں کو بہت اچھا پسند نہیں کرتے کہ دوسروں کے سامنے بیٹھ کر میں اور اب اپنی بڑائی دکھائیں، چاہے اچھائی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. یہ آدمی امام کے گھر پر آتا ہے، کچھ سوالات کرتا ہے، سوال جواب میں دیر ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں اس موقع پر رات جانا اچھا نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں رکو. کہتا ہے کہ میں اسباب زحمت نہیں ہونا چاہتا. فرماتے ہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، تم ہمارے گھر پہ رکو، مہمان خانہ ہے. مہمان خانے پہ اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. یہ آدمی جب مہمان خانے میں رکتا ہے تو سونے سے پہلے اپنے اندر فخر احساس کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بہت بڑی سعادت مل گئی، کہاں کسی کو اتنا نصیب ہو کہ امام معصوم کے گھر میں رکنا ایک رات میسر ہو جائے. بہت خوش ہوتا ہے، اس خوشی کے عالم میں نماز شکر بجا لاتا ہے. اس خوشی کے عالم میں نماز شکرانہ بجا لاتا ہے. شکرانہ بجا لانے کے بعد سجدے میں تھا کہ امام تشریف لاتے ہیں اور اپنے پاؤں سے اس کے پہلو میں ہلکی سی ضرب لگاتے ہیں, اس کے پہلو میں ہلکی سی ضرب لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں رات کو ہمارے گھر رکنا تمہیں مغرور نہ کر دے کہ ہمارے ماننے والوں کے سامنے فخر فروشی کرنا شروع کر دو. یہ نہ کرے. اس حد تک احساس, اتنی حساسیت کہ مثال کے طور پر وہ یہ نہ کہے کل لوگوں کے سامنے جا کر کہ تمہیں پتا ہے کل رات مجھے امام معصوم کے گھر رکنا نصیب ہوا تھا. فرمایا یہ تمہیں اس طرح نہ کر دے, ان کے سامنے جا کے نہیں کہنا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, جس کسی کو کوئی زیارت اگر ہلکی سی میسر ہو جاتی ہے تو وہ بے بانگ دہل اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک مقام ہے, اور پھر کوئی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو نیابت بھی ہے. پھر ابھی کچھ عرصے پہلے تعجب کرتا ہے انسان, سمجھ میں نہیں آتا اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصے پہلے کہیں پر کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا, خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میں نہیں تھا کراچی کے اندر, میں اس جگہ پہ نہیں تھا, لیکن دوستوں نے جو بہت نزدیک تھے یہ بتایا کہ ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں امام کا نمائندہ ہوں. اچھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نمائندے ہیں, آپ کس بنیاد پر آپ نمائندے ہیں, کوئی وجہ ہو کہ آپ نمائندے ہیں. بد قسمتی سے کم از کم اس معاملے میں کہ ان کے چہرے مبارک کے اوپر داڑھی بھی نہیں تھی تو شک اور زیادہ بڑھ گیا کہ امام نے نمائندگی کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کیا ہوگا کہ جو پہلے دن ہی ہر روز امام کی ایک مخالفت بھی کر رہا ہے. جناب جب یہ واقعہ ہوا تو سب کو تعجب ہوا, اس میں کچھ علماء بھی تشریف فرما تھے, ان سے کہا گیا کہ اب آپ لوگ امام کی نمائندگی کے سامنے بیعت کریں. تو وہاں پر موجود ایک عالم نے کھڑے ہو کر یعنی ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ ابھی ہم غور کر لیتے ہیں کہ ہمیں بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, لیکن آپ بس اتنا سا کیجیے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے. آپ کے خضوع اور خشوع اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا بالآخر ہمارے سامنے کوئی راستہ نظر آنا چاہیے. ان صاحب نے کہا کہ نہ میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ پڑھوں گا. اور یہ صاحب مدعی ہیں کہ امام کے نمائندے ہیں, یہ اس معاشرے کی کم عقلی کی بڑی دلیل نہیں ہے. کلفٹن سے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا جس کو میں کافی وقت سے جانتا ہوں اپنے کالج کے زمانے سے, اور اس نے کہا کہ یہاں پر ایک صاحب ہیں, یہ واقعہ کوئی 7 سال پہلے کا ہے, کہا یہاں پر ایک صاحب ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ امام کے نمائندے ہیں, اور یہ ایک اور صاحب ہیں, یہ واقعہ تو چند مہینے پہلے کا, یہ 7 سال پہلے کا, امام کے نمائندے ہیں اور جو کوئی آپ خط دیں گے وہ امام کو پہنچائیں گے اور جواب امام کی طرف سے آئے گا. میں نے کہا بندے خدا, امام نے غیبت کے زمانے میں یہ کام نواب اربا کے سپرد کیا تھا, اس کے بعد کہا تھا کہ اب غیبت کے زمانے میں کسی کو خط لینے کا حق نہیں ہے. اب یہ کون سا 2001 میں ایک آدمی آ گیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے, جس کو خود انہوں نے منع کیا ہے, کہا کہ نہیں ان کے پاس مہر امامت بھی ہے. یعنی درود اس بات پہ کہ خدا ہمیں اتنی عقل دے کہ امام کے نمائندے اور غیر نمائندے کو شناسائی کر سکیں, اس بات پر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں مہر امامت بھی ہے. میں نے کہا پہلے تو یہ بات ثابت نہیں کہ مہر امامت ان کے پاس ہے نہیں, پھر یہ کہ تم نے آخری دفعہ زندگی میں مہر امامت امام کے ہاتھ میں کب دیکھی تھی, کہ تمہیں ان کے ہاتھ میں ہونے والی مہر کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مہر امامت ہے. ظاہر ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ مہر میرے پاس امام کی ہے تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ جو مہر میرے ہاتھ میں ہے یہ واقعی امام کی, یعنی پہلے میں نے کبھی امام کے ہاتھ میں دیکھی ہو, اب کسی اور کے ہاتھ میں دیکھوں تو کہوں گا نا کہ یہ مہر امامت ہے. وہ کون سی مہر تھی؟ وہ مہر تھی جس کے اوپر اللہ رسول اور محمد لکھا ہوا ہے, جو ہر میرے خیال میں دکان کے اوپر کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی بک رہی ہے تو وہاں پر وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ اس معاشرے کی کم عقلی پر دلیل ہے. کس معاشرے کی کم عقلی پہ دلیل ہے؟ یہ کس بات پہ دلیل ہے؟ اس بات پہ دلیل ہے ہم نے علامات ظہور کو نہیں پڑھا ہے, ہم نے امام کی نمائندگی کے اوصاف کو نہیں پڑھا ہے, ہم نے اس بات کو نہیں پڑھا کہ غیبت میں ہمارا اور امام سے رابطہ کس قسم کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم امامت کے بارے میں نا آگاہ ہیں, اور مدعی کس بات کے ہیں کہ ہم امامت کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. امامت شناسی ہماری بہت ہی خراب ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے امامت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا. اگر امامت کے بارے میں آگاہ ہوتے تو ان چیزوں کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اور ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. یہ جو میں آپ کو خبریں عرض کر رہا ہوں یہ صرف کراچی کی ہیں. ذرا پنجاب تشریف لے جائیے پھر وہاں جا کر آپ حشر دیکھیے پھر کہ ہر گلی کونے کے اندر کوئی نہ کوئی امام کی نمائندگی یا رابطہ رکھنے کا مدعی موجود ہے وہاں پر. جتنی زیادہ علم سے دوری اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دی ہوئی علم سے دوری اتنی مشکل بڑھ رہی ہے. اتنی مشکل اور کس وجہ سے؟ لوگوں کے اندر ایک خوبصورت خلوص ہے کہ جو اہل بیت کا نام لے اس کا مطلب ہے سچا عقیدت مند ہے اور ان کا سچا آدمی بھی ہے. لوگوں کے دلوں میں ایک خلوص ہے. اس خلوص کو لوگ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. اب اس مخلص کو چاہیے کہ اپنے اندر علم بھی لائے تاکہ اس کو لوگ غلط طریقے سے استعمال نہ کر سکے. ہمارے پاس روایت اس حد تک سخت موجود ہے. ایک آدمی پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا درود کے جواب آ کے اس نے چند جملات ایسے کہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے اجداد نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہو. اس نے چند جملے ایسے کہے. بدقسمتی سے اگر میں جملے کہوں تو اس معاشرے میں کچھ کچھ ان میں سے رائج بھی ہیں. تو اس نے آ کر کہے امام نے فوراً فرمایا ہمارے اجداد نے اپنے بارے میں یہ جملے نہیں کہے. اس کے بعد فرمایا آئندہ سے اس محفل میں نہیں آنا ورنہ ہمارے شیعوں کو یعنی کہیں ہمارے شیعوں کی گمراہی کا سبب نہ بنو. تو پتا تھا یہ آئے گا یہاں بیٹھے گا اور باہر جا کر لوگوں سے کہے گا میں نے امام سے یہ سنا ہے. بعد میں جو امام کے نزدیک لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ آدمی کون ہے. پتا چلا کہ دشمن کا جاسوس ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ امام کی محفل میں آئے جائے اور شیعوں کا اعتماد حاصل کرے اور بعد میں شیعوں کو کسی اور سمت لے جائے ایک ایسی طرف جس پہ امام بھی قائل نہیں ہے. روٹی نہیں ہے. 1400 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی یہی ہے. اور کیوں ایسا ہے؟ لوگ آگاہ نہیں ہیں. مخلص ہیں آگاہ نہیں ہیں. لہذا مشکلات پیش آ رہی ہیں. آپ پناہ مانگیں ان تمام مشکلات سے اور جیسے جیسے امام کی تشریف آوری کا وقت نزدیک آئے گا یہ مشکلات بڑھیں گی. مدعی بڑھتے چلے جائیں گے. جعلی غلط دعویٰ کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے. صرف ایک راستہ ہے ہم خود اپنی ذات کو امام کے علوم سے اس طرح سے آراستہ کریں کہ کوئی ہمیں اتنی آسانی سے دھوکہ نہ دے سکے. امام سے اپنے معنوی رابطے کو اتنا مضبوط کر لیں کہ مجھے اور آپ کو اس مشکل کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. دعائے عہد ہر روز پڑھیے. دعائے عہد ہر روز پڑھیے. چند منٹ کی یہ دعا میرے اور آپ کے اپنے امام کے ساتھ ایک عہد کی صورت میں ہے کہ مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے حکم کی تابع داری کروں گا, جہاں پر آپ ارادے کا اظہار فرمائیں گے وہیں پر اپنی جان دے دوں گا, اپنے آپ کو تیار رکھوں گا آپ کے ظہور کے لیے. اس دعا کو ضرور پڑھیے. اس دعا کو اپنی زندگی کے روٹین کے اندر شامل فرما لیجئے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کی معنویت کو بھی حاصل کریں گے. اسی طریقے سے اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر الحمدللہ دلوں کے اندر خلوص ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں کوئی تردید نہیں ہے. لوگ واقعا مخلص ہیں. یعنی جس طریقے سے مخلصانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے گریا کرتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ لوگ پاکیزہ لوگ. جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں وہ سخت گناہ کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ بےچارے پاکیزہ ہیں. صرف علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو میں نے عرض کیا پنجاب کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے ہم ان کے عوام کی بھی مذمت کرنا چاہتے ہیں. نہیں, عوام کی مذمت صرف ایک ہے, علم کیوں حاصل نہیں کیا. باقی کوئی مذمت نہیں. باقی پاکیزہ لوگ اتنے پاکیزہ ہیں, اتنے اہل بیت سے نزدیک ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے. دبئی میں مجھے ایک آدمی ملا جو وہاں کی میونسپلٹی ٹائپ میں کام کرتا تھا. بہت کم تنخواہ کے اوپر, بہت ہی کم تنخواہ کے اوپر, جو دبئی کے سٹینڈرڈز میں ناقابل تصور ہے. وہ مجھے ملا ایک امام بارگاہ کے اندر. ایسی بات چیت نکلی. میں نے اسے پوچھا کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا اپنی تنخواہ بہت کم. میرے خیال میں 700 درہم تھی شاید. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آدھی تنخواہ میں یہاں گزارا کرتا ہوں, آدھی اپنی گھر بیچتا ہوں, مولا کی خدمت کرتا ہوں. اصل جب میں نے اس سے پہلا جملہ پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا مولا کی نوکری کر رہا ہوں. اور میونسپلٹی کی ڈریس میں تھا. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آئی بات. کہنے لگا میں یہاں پہ آیا ہوں, جاب کر رہا ہوں, آدھی سے اپنی زندگی گزارتا ہوں, آدھی وہاں بھیجتا ہوں. میں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہنے لگا امام بارگاہ چل رہا ہے. اپنی کم تنخواہ میں سے بھی آدھی میں گزارا کرتا ہے اور آدھی بھیج رہا ہے کہ پاکستان میں کسی امام بارگاہ میں چلنا ہے. اتنا خلوص کہاں ہے کسی کے اندر؟ آدھی کمائی اپنی، میں کہتا ہوں 100 روپے بھی کمائے اور 50 دینا تو اس 50 کی قیمت 50 کروڑ سے زیادہ ہے. آدھی کمائی ہے بیچاری کی، آدھی زندگی لگاتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں پر ذکر حسین ہونا ہے. ساری مصیبتیں جھیلتا ہے، ساری پریشانیاں جھیلتا ہے. یہ اہل پنجاب میں بھی اتنے پرخلوص لوگ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی صرف کم علمی. اور خلوص کا کیا عالم ہے؟ مثلا ایک دوست سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، کہنے کا کہ ہمارے یہاں خواتین بہت پرخلوص ہیں شہید و شہدا کے لیے. یہاں پر بھی ظاہر بہت ایسا ہی ہے، یہاں پر بھی خواتین بہت پرخلوص ہیں ماشاء اللہ. کہنے کا ہمارے یہاں یہ عالم تھا، کہنے کا کبھی کبھی ہم لوگ بازار میں یا محلے میں کسی بچے بچوں کی لڑائی ہو جاتی تھی تو ہم لڑکے آتے تھے، تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ماں کو خبر ہے کہ وہ ہم لڑکے آ رہے ہیں، تو وہ مارنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی کہ مارے گی. تو کہنے کا ہماری ترکیب یہ ہوتی تھی کہ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے ماں سے کہتے تھے، ماں جی زینب بازار سے کیسے گزری تھی؟ کہنے کا سب کچھ بھول کے رونا شروع کر دیتی تھی. عجیب نہیں ہے؟ کہنے کا ہم صرف ایک جملہ کہتے تھے اپنی ماں سے، کتنی غصے میں ہوتی تھی، ایک جملہ کہتے تھے، ماں جی زینب بازار سے کیسے گزری تھی، بس رونا شروع کر دیا کرتی. کہا اتنا خلوص ہوگا؟ کہتا ہے یہ مجھے بتا رہا تھا، کہنے کا آدھے آدھے گھنٹے اس بات میں رو جاتی تھی کہ بی بی اس بازار سے کیسے گزری تھی. ہم لوگ کہاں اتنا خلوص لا سکیں گے؟ ان لوگوں کے دلوں میں خلوص ہے باغ، انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق کیا ہوا ہے، اس عشق کی وجہ سے احساس کرتے ہیں. اور یہ مشکل واقعا مشکل تھی، یعنی اگر چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مشکل کہاں تھی تو وہ بازار شام کیوں کہہ رہے تھے؟ بازار شام کو کیوں بار بار بازار شام کہتے تھے؟ بازار کوفہ کیوں نہیں کہا؟ بازار شام اس نے کہا، بے پردگی بھی تھی اور دشمن کی نگاہیں بھی تھی. بازار شام سخت جگہ تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام ان تمام مصیبتوں کو جھیل رہے تھے، اور اب اپنے آپ سے کوئی انسان پوچھے بازار شام ہو گیا، دربار شام کیا تھا؟ دربار شام کیا تھا؟ سید الشہداء جب مکہ سے تشریف فرما ہوئے تو راستے میں بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے. یحییٰ ابن زکریہ اللہ کے وہ نبی تھے جن کے سر کو قلم کر کے تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا تھا. تو جب سید الشہداء نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ بہت کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ اب سید الشہداء کا سر جدا ہوگا اور ایک تشت میں لایا جائے گا. لیکن میرا دل کہتا ہے اے حضرت یحییٰ، آپ کا سر تشت میں لایا گیا، لیکن کیا آپ کی کوئی مسکین بچی بھی برابر گڑی دی؟ آپ اللہ کے نبی، آپ نے قربانی دی، آپ کا سر تشت میں آیا، لیکن سید الشہداء کے سر کے ساتھ سکینہ گڑی ہوئی ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تین ذکر حسین سے نوازا، آخرت کے تمام مراحل میں امام کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو اپنی بارگاہی زدی میں قبول فرما. آج بھی کچھ مومنین مشکلات میں مبتلا ہوئے، کل بھی مومنین میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے. پاک پروردگار، تجھے خون شہدا کا واسطہ، اس قوم کو فہم و شعور نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان شہدا کو شہدا کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اس شہدا کے معاملے میں، زخمیوں کے معاملے میں، اور اس سے قبل پارا چنار کی جنگ میں جو لوگ زخمی ہوئے اور آج تک بستر علاج پر ہیں، بالاخص قائد محترم کے فرزند زخمی ہوئے ابھی تک زیر علاج ہیں، پاک پروردگار ان تمام بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے عاجل و کامل نصیب فرما.
اے پاک پروردگار، تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے کچھ بے گناہ دوست احباب پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، تجھے بے حق بیماری کربلا، بے حق اسرائے کربلا، ان بے گناہوں کو جد از جد آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔